الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، جیسا کہ اعلان کیا گیا، آج ایک خصوصی موضوع حرمت سود، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ اس سے رہنمائی ہمیں حاصل کرنی ہے اس موضوع پر. اس موضوع کو یہاں گفتگو کا جو موضوع بنایا جا رہا ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اس وقت جس امت میں میں اور آپ ہیں، جس امت کے ہم فرد ہیں، یہ امت مسلمہ، اس کی جو بڑی اہم ذمہ داری ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ واضح فرمائی ہے، اس امت کو بہترین امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو اور لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو. یعنی یہ امت مسلمہ برپا کی گئی ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور اصلاح کیسے ہوگی اس کے لیے ایک لاعمل آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دو گے، معروف کا حکم دو گے، اور جو بھی منکر ہے، جو برائی ہے، اس کو روکو گے. تو خاص طور پر منکرات کی ذیل میں معاشی نظام کے تحت ایک جو بہت بڑا منکر ہے، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ کینسر ہے کہ جو کہ معاشی نظام میں سرایت بھی کیا ہوا ہے اور خاص طور پر ہمارے اس ملک پہ بھی، تو بہرحال یہ سب سے بڑا منکر منکرات میں یہ سود ہے. یعنی عملی اعتبار سے یہ قبیح ترین یہ گناہ ہے، سود خوری، اور فاضل سرمایہ کے استعمال کی یہ بدترین جو ہے وہ شکل ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والا یہ ملک، جیسے ہم مملکت خداداد پاکستان کہتے ہیں، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اسلام کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرتے، پیش رفت کرتے، لیکن اس کے بجائے ہر سطح پر، ہر گوشے میں ہم اسلام سے جو ہے وہ یو ٹرن ہم نے لیا، اور یہ ہے کہ زوال کی طرف مسلسل ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس زوال سے نکلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور بہرحال اس زوال پذیری میں خاص طور پر سود کے حوالے سے پوری ایک انسداد سود، اور اس مملکت خداداد پاکستان میں اس سود کے خاتمے کے لیے جو بھی یعنی ایک کاروائی ہوئی ہے اور محنتیں ہوئی ہیں، یہ پوری ایک تاریخ ہے. یہ ایک ورقے میں انشاءاللہ آپ کو یہ دستیاب بھی ہو جائے گی کہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اور آج تک اس معاشی نظام کے کینسر کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ اس مملکت خداداد پاکستان میں ہوا ہے، اور جو بھی مثبت کاوشیں ہیں وہ ایک ورقے میں انشاءاللہ آپ کو وہ تقسیم بھی کر دیا جائے گا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ سود کے خاتمے کے حوالے سے، خاص طور پر جو اعلیٰ عدالتیں ہیں، یعنی 1947 سے لے کر اور 2022 تک، یہ تین بڑے فیصلے ہیں کہ جو کہ اعلیٰ عدالتوں کے اس سود کی حرمت کے حوالے سے وہ آئے ہیں. ویسے تو 14 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ پھر اس پاکستان میں بھی اعلیٰ عدالتوں نے واقعتاً، جو خاص طور پر بینک اس کو بھی جو ہے وہ یعنی حرام مطلق وہ قرار دیا. اس میں میں آپ کو یاد دلاؤں کہ سود کے حوالے سے سب سے پہلے 1991 میں یعنی 1991 میں فیڈرل شریعت کورٹ وفاقی شرعی عدالت اس نے بینک انٹرسٹ کو جو ہے وہ حرام مطلق جو ہے وہ قرار دیا اور اس پر جو ہے وہ کم و بیش کوئی 1500 صفحات سے زائد یعنی یہ ورڈکٹ ہے کہ جو کہ آیا تھا اور عدالت کا فیصلہ آیا تھا. اسی طرح سے 1999 میں دوبارہ یعنی سپریم کورٹ کی جو شریعت اپیلنٹ بینچ ہے لہذا اس نے جو ہے وہ اس وفاقی شرعی عدالت کے جو فیصلہ 1991 میں آیا اس کی توثیق کی اور یہ بہت ہی ڈیٹیلڈ یعنی یہ ورڈکٹ آیا تھا اور فیصلہ آیا تھا شریعت اپیلنٹ بینچ کی طرف سے سپریم کورٹ کے اور یہ 1200 سے زائد یعنی 1250 صفحات کم و بیش اس پر جو ہے وہ مشتمل تھا اور اس فیصلے میں بڑے ایکسپرٹس اور بڑے ماہرین جو ہے وہ بھی شامل تھے, ان کی بھی آرا جو ہے وہ شامل کر کے اور جو بھی اعلیٰ عدالتوں نے یہ فیصلے کیے تھے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ 1999 سے لے کر اور 2022 تک پھر اس حوالے سے ہیلے بہانوں کے ذریعے سے اس کو ڈیلے کیا گیا, ڈیلے ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کی گئی اور بہرحال اس پہ یہ کہ کوئی عمل درآمد کا معاملہ حکومتوں نے نہیں کیا. لیکن بہرحال آپ کو ابھی یاد ہے رمضان مبارک جو ابھی گزرا ہے اس کی 26ویں رمضان کو اور 28 اپریل 2022 کو پھر وفاقی شرعی عدالت فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک تاریخ ساز دوبارہ سے فیصلہ کیا, اس سود کو حرام مطلق جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو قرار دیا اور یہ بھی 300 سے زائد صفحات پر یہ ورڈکٹ ہے کہ جو کہ فیصلہ وہ آیا ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب حکومت جو ہے وہ ایک مثبت انداز سے سود کے خاتمے کے حوالے سے آگے بڑھتی, لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ حکومت نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے سے اور پھر 7 مزید دیگر بینکس کو جو ہے وہ ملا کر اور ان کے ذریعے سے یعنی سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیلیں جو ہے وہ دائر کر دیں اور دوبارہ سے اس یعنی سود کی حرمت کے حوالے سے جو بھی محنتیں ہیں ان کو ضائع کر کے اور دوبارہ سے معاملہ ہے کہ جو کہ معلق کر دیا گیا. اور بہرحال یہ ہے کہ اسی ذیل میں پھر یعنی یہ جو چیلنج کیا گیا ہے اس سود کی حرمت کے فیصلے کے خلاف جو بھی اب شریعت دوبارہ سے یہ سپریم کورٹ میں حکومت گئی ہے تو اس کے خلاف پھر تنظیم اسلامی کے تحت الحمدللہ جیسے کہ آپ سب حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ وقتاً فوقتاً جو بھی یہ بڑے بڑے منکرات ہیں تو ان آگاہی منکرات کے حوالے سے مہمات کا انعقاد وہ کیا جاتا رہا ہے الحمدللہ. اور اس زیادہ سود کے حوالے سے بھی بہت پہلے ایک بڑی زبردست جو ہے ایک مہم وہ چلی تھی پورے پاکستان میں اور اس کے اثرات جو ہے وہ حکومتی سطح تک جو ہے وہ محسوس کیے گئے تھے. تو اس دفعہ بھی الحمدللہ یہ ایک ملکگیر مہم کا آغاز یہ 19 اگست سے اور 11 ستمبر تک انشاءاللہ یہ 3 ہفتوں پر مبنی یہ ملکگیر مہم ہے انسداد سود مہم کے نام سے. اور اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ جہاں قانونی سطح پر جو بھی ایک وہ بات نکلتی ہے کہ قانونی طور پر ہم اس سود کے خلاف جو بھی کاروائی ہے وہ کر سکتے ہیں تو آئینی سطح پر بھی ایک جنگ ہے کہ جو کہ جاری ہے مختلف جماعتوں کی طرف سے اور افرادی یعنی انفرادی سطح پر بھی بعض شخصیات اس میں شامل ہیں الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ عوام کی اویئرنیس کے لیے عوامی سطح پر اس سود کی جو بھی حرمت ہے اور اس کی جو شناخت ہے اس سے آگاہی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ گھر گھر جا کے اس مہم کو جو ہے وہ کیا جائے اور عوام الناس کی سطح پر بھی اویئرنیس ہو. اور پھر یہ ہے کہ خطبات جمعہ کے ذریعے سے آئمہ حضرات سے پھر اپیل کی جائے, علماء سے گزارش کی جائے کہ اس سود کے خاتمے کے حوالے سے جو ہے مزید آگے بڑھا جائے اور ایک پوری تحریک برپا کر کے اور جب تک یہ سود کا خاتمہ حکومت نہیں کرتی مکمل طور پر یہ جنگ ہے کہ جو کہ ہمیں سود خوروں کے خلاف جو ہے وہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اسی پیش نظر اسی پس منظر میں ہماری جو یہ ہفتہ وار نشست ہے تو اس میں جہاں ہم سلسلے وار ترجمہ قرآن وہ کر رہے ہیں تھوڑا سا اس کو روک کر اور یہ 3 ہفتے ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس, تو اس میں ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ سود کی حرمت قرآن کی روشنی میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ ہمارے سامنے آ جائیں, پھر یہ ہے کہ سود کی جو خباستیں ہیں، اس کی جو ہلاکت خیزیاں ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آئیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور ایک شناعت ہمارے اندر بھی پیدا ہو. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر کرنے کے جو اصل کام ہیں، عملی اقدامات، وہ کیا ہمیں کرنے چاہیے، اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت اور لائے عمل ہمارے سامنے آئے. تو انشاءاللہ یہ تین نشستوں میں یہ کچھ باتیں ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. تو آج انشاءاللہ سود کی جو بھی حرمت ہے قرآن حکیم کی روشنی میں، اس تک ہم محدود رکھتے ہوئے اپنے موضوع کو، اور چند آیات کے ذریعے سے یہ سود کی حرمت کو ہم سمجھ لیں گے. سب سے پہلے یہ سود، جسے عربی میں ربا کہا جاتا ہے، تو اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں. دیکھیے فقہا نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام جساس رحم اللہ نے یہ تعریف ہے کہ جو کہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ هو القرض المشروط، یعنی ایسا قرض فیہ الاجل، کہ جو کسی میعاد کے لیے اس شرط پر جو ہے وہ دیا جائے، وزیادت مال علی المستخرج، کہ اس کو اصل مال میں اضافے کے ساتھ جو ہے وہ مقروض ادا کرے. یعنی ایسا قرض جو جس کی ایک میعاد وہ مقرر کی جائے اور شرط یہ لگائی جائے کہ جو بھی مقروض ہے اس کو جو اصل پرنسپل اماؤنٹ ہے، جو قرض دیا گیا اصل مال، اس میں اضافے کے ساتھ جو ہے وہ اسے ادا کرے گا، واپس کرے گا. اب یہ جو فقہا نے یہ تعریف اس کی ہے ربا کی، سود کی، اس میں فقہا نے ایک آیت کو پیش نظر رکھا ہے اور ایک حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھا ہے. آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 ہے، 279، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ، دیکھو اگر تم سود سے باز آ جاؤ تو فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے اصل وہ راس المال ہے، یعنی تمہارا اصل مال ہے کہ جو کہ تمہارے لیے پرنسپل اماؤنٹ وہ تمہارے لیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر اصل مال کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ جو کہ قرض دیا جاتا ہے اصل مال بغیر کسی اضافے کے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اصل مال ہے، وہ ہے کہ جو کہ صرف تمہارے لیے وہ تمہیں واپس کیا جائے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک فرمان اللہ کے رسول فرماتے ہیں سود کی اور ربا کی ڈیفینیشن میں، فرمایا کہ کلو قرض جر منفعتا فہو ربا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر وہ قرض کہ جو کہ جر منفع، کہ جو کہ کھینچے نفے کو، یعنی ایسا قرض کہ جو نفع کمائے، جو نفے کو کھینچے، فہو ربا، تو یہی اصل میں کیا ہے ربا، یعنی جو بھی قرض دیا جائے اور اس میں چاہے کوئی 1-25 پیسے کے بھی اضافہ اس پر شرط لگا دی جائے کہ بھئی یہ قرض ہے اصل اماؤنٹ اور اس پر میعاد گزرنے کے بعد پھر یہ اضافہ ہے کہ جو کہ وہ تم مجھے واپس کرو گے اضافے کے ساتھ، یہ ہے اصل میں کہ جو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ قرض ہے کہ جو کہ نفع کھینچتا ہے، یہی اصل میں ربا. بہرحال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، فاضل سرمایہ ہے انسان کے پاس، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کی بدترین صورت تو یہ ربا ہے، سود ہے اس کو خرچ کرنے کی. لیکن فاضل سرمایہ کی جو جائز شکلیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ ایک جو ہے وہ چیز جائز وہ سامنے رہے، اور ناجائز کو سمجھنا پھر جائز کے کمپیریزن میں وہ آسان ہو جاتا ہے. فاضل سرمایہ کی جو بھی جائز صورتیں، جو بھی فاضل سرمایہ سرپلس اماؤنٹ ہے انسان کے پاس، اضافی پیسہ ہے، اس کے لیے جو جائز شکل ہے، بہترین شکل سب سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ اعلیٰ ترین شکل یہ ہے کہ وہ یعنی ایکسٹرا اماؤنٹ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا دو، یعنی اللہ کے راستے میں وہ مال ہے کہ جو کہ دے دیا جائے، وہ بینک آف اللہ میں جو ہے وہ انسان جمع کر دو آخرت کی کامیابی کے. اعلیٰ ترین صورت یہ ہے فاضل سرمایہ کے استعمال کی. پھر اس سے کم تر سطح پر یہ ہے جائز صورتوں میں سے کہ جو بھی روپیہ یا جو بھی جنس ہے کسی کے پاس ظاہر ہے تو وہ کسی کو قرض دے، ضرورت مند کو جو ہے وہ قرض دے روپیہ یا جو بھی جنس ہے، یہ دوسری صورت ہے جائز شکلوں میں سے. تیسری جائز شکل یہ ہے کہ بھئی مضاربت کا معاملہ ہو جائے، یعنی ایک شخص کے پاس جو ہے وہ پیسہ ہے اور دوسرا شخص ہے کہ جو کہ پیسہ نہیں ہے، وہ محنت کرنا جانتا ہے، محنت کرتا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ دونوں اشخاص جمع ہو جائیں، اور یہ ہے کہ جو بھی سرمایہ لگانے والا ہے اور جو بھی محنت کرنے والا ہے، باہمی رضامندی سے ان کے درمیان ایک منافع کا معاملہ وہ شرع مقرر ہو جائے، اور یہ ہے کہ اس طرح سے وہ یہ مضاربت کرے. اب اگر تو کاروبار میں جو بھی شروع کیا گیا، ایک کا سرمایہ اور دوسرے کی محنت، اگر وہ کام میں نقصان ہوتا ہے تو پھر نقصان کون اٹھائے گا؟ وہ کہ جس نے سرمایہ لگایا ہے، اس کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہوگا، اور جس نے محنت کی اس کی محنت ضائع ہو جائے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں مضاربت کا معاملہ، کہ جو کہ یہ تین جائز شکلیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ فاضل سرمایہ کے استعمال کی جو بدترین صورت ہے وہ کیا ہے کہ سود پر جو ہے وہ کسی کو قرضہ دیا جائے، اور یہ ہے کہ جو سود ہو رہا ہے اب وہ کہے مقروض سے کہ بھئی یہ تمہیں میں قرضہ دے رہا ہوں، اب تمہارا چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو، مجھے اصل مال بھی چاہیے اور اس مال پر جو بھی یہ اضافہ میں طے کرنا ہو سود جسے کہا جاتا ہے، لہٰذا وہ بھی مجھے چاہیے. چاہے تم جو ہے وہ اپنے گھر بار بیچو، اپنے پورا ورثہ جو ہے وہ بیچ کر مجھے یہ مال تمہیں اضافے کے ساتھ واپس کرنا. تو یہ ہے اصل میں بدترین شکل فاضل سرمایہ کے استعمال. یہ تو وہ بنیادی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب ذرا آئیے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے اس سود کی جو بھی شناخت اور جو بھی اس کی حرمت ہے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. دیکھیے قرآن مجید کی پانچ آیات ہیں کہ جو مختلف مراحل پر اہل ایمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. دیکھیے یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ جس طرح سے عرب کے معاشرے میں، مشرکین کے اندر، عرب کا معاشرہ، اس کے اندر جس طرح سے شراب جو ہے وہ پیوست تھی، اسلام سے پہلے وہ شراب چل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تدریجن جو ہے وہ شراب کی حرمت کو جو ہے وہ قائم فرمایا ہے، اس کے بارے میں احکامات دیے ہیں، اور پھر فائنلی جا کے شراب کو جو ہے وہ حرام قرار دیا. بالکل اسی طرح سے یہ سودی کاروبار بھی جو ہے وہ چل رہے تھے، قرض پر جو ہے وہ نفع حاصل کیا جا رہا تھا، پیسے پر پیسہ بنایا جا رہا تھا، اور یہ سودی کاروبار وہ چل رہے تھے اور قرض دیے جا رہے تھے. تو اس کو بھی تدریجن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی شناخت اور پھر اس کی حرمت کو قائم فرمایا. اب دیکھیے یہ پہلی آیت، پانچ آیتوں میں سے پہلی جو آیت ہے، پہلا مقام، وہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے، اور اس سورہ روم کی آیت نمبر 39 کا جو زمان نزول ہے وہ 690 ہے، یعنی 90 دور کہ جس میں اللہ کے رسول مکے میں تھے، ابتدائی دور بالکل، اس کا بالکل درمیانی حصہ 690، اس میں یہ آیت ہے کہ جو کہ نازل ہو رہی ہے. اور اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ وما آتیتم من ربا، کہ دیکھو جو تم سود دیتے ہو، لیربوا فی اموال الناس، کہ تاکہ وہ سود جو ہے وہ لوگوں کے مال کو بڑھائے، یعنی اس میں اضافہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں. یعنی تم اس نیت سے جو ہے وہ سود دے رہے ہوتے ہو کہ بھئی یہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے گا، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک وہ مال بڑھتا نہیں. اب آپ اندازہ کیجئے یہاں پر اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس وقت جو یہ بینکنگ کا پورا نظام ہے، کنونشنل بینکنگ کا جو بھی پورا معاملہ ہے، اب یہ بینک کرتے کیا، یہ سب چل رہا ہوتا ہے قرضوں پر، یعنی بڑے بڑی انڈسٹریز کو اور لوگوں کو یہ قرضہ دیتے ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ وہ قرضہ دیتے ہیں بڑے بڑے ہائر ریٹس پر دیتے ہیں، یعنی سود کی شرح وہ لگا کے اور قرضے دیے جا رہے ہوتے ہیں اور خوب سود جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم یہ پی ایل ایس اکاؤنٹ جو اس وقت بینک میں کھلوا کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ براہ راست سود ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے، لہٰذا ہم اکاؤنٹ کھولتے ہیں پی ایل ایس، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ ماہانہ بینک ہے کہ جو کہ تھوڑا سی شرح کا وہ ہمیں منافع وہ دیتا رہتا ہے، اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. حالانکہ آپ سوچیں کہ یہ بڑے بڑے شرح سود پر جو قرضے ہمارے پیسوں سے یہ قرض دے رہا ہوتا ہے انڈسٹریز کو، اور ان سے ہائر ریٹ پر جو ہے وہ سود لے رہا ہوتا ہے، اور ہمیں تھوڑی سی چھاج ہے کہ جو کہ بلائی پوری سمیٹ رہا ہوتا ہے بینک، اور ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا اضافہ کر کے وہ دے رہا ہوتا ہے، اور یہ قطعاً حرام ہے، مطلقاً حرام. یہ پی ایل ایس اکاؤنٹ براہ راست جو ہے وہ سود میں انوالومنٹ ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. تو یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کو سود دیتے ہو کہ تاکہ ان کے مال میں اضافہ ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک اس میں اضافہ نہیں ہوتا. ہاں دوسری طرف کمپیرزن ہے، فرمایا کہ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکات میں سے دیتے ہو، یہاں زکات جو ہے وہ فرض زکات بھی ہے اور نفلی جو بھی صدقات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، لہٰذا جو بھی تم مال دیتے ہو لوگوں کو زکات کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، کیوں دیتے ہو، یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، تریدون وجہ اللہ، اس لیے کہ تاکہ تم اللہ کی رضا ہے کہ جو کہ چاہتے ہو، اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو زکات اور صدقات تم دیتے ہو، مال خرچ کرتے ہو. فاولائک ہم المضعفون، بس یہی وہ لوگ ہیں صدقہ اور خیرات کرنے والے کہ جو اپنے مال میں اضافہ کرنے والا. یعنی واضح طور پر اللہ نے یہاں پر کمپیریزن بیان کرتے ہوئے یعنی سود اور جو بھی زکوٰۃ کا جو بھی نظام ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے نظام، اس کو واضح کیا کہ سود تم دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس میں اضافہ نہیں ہو رہا. ہاں زکوٰۃ اور صدقات تم دیتے ہو وہ ہے کہ جو کہ بڑھتا ہے. یعنی وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئے یہاں پر کہ ایک کھجور کا صدقہ بھی اگر کوئی دیتا ہے تو اس کھجور کو اللہ تعالی وہ پالتا ہے اور پال پال کے اتنا جو ہے وہ اس کو بڑھا دیتا ہے کہ جیسے کہ احد پہاڑ ہوتا، یعنی اتنا جو ہے وہ زیادہ وہ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ صدقات ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک وہ بڑھتے ہیں. یہ تو ہو گئی پہلی آیت کہ جس میں یعنی بالکل آغاز میں پہلا حکم زکوٰۃ کے حوالے سے یعنی سود کی حرمت کے حوالے سے یہاں پر آیا. اب اس کے بعد جہاں مفرد سود اس کو بھی حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں زمانہ جاہلیت میں سود مرکب بھی جو ہے وہ چل رہا تھا، کمپاؤنڈ انٹرسٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور خاص طور پر جو ایچ بی ایف سی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اس کے جال میں جو ہے وہ جو لوگ پھنسے ہیں اور پوری پوری نسلیں ہیں کہ جو کہ وہ قرضے سود کے جو ہے وہ اتارنے میں وہ کھپ گئیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سے اس سود مرکب کو جانتے ہیں. یعنی سود مرکب کیا ہے کہ بھئی ایک شخص نے دوسرے شخص کو قرض دیا اور ایک میعاد جو ہے مقرر کر دی اور کہا کہ بھئی یہ میعاد تک تو تم یہ اصل اماؤنٹ پر جو ہے وہ 10 روپے مجھے سود دو گے، مثال کے طور پر 100 روپے میں قرض دے رہا ہوں، یہ مقررہ میعاد ہے 2 مہینے تک، اور یہ 2 مہینے جب پورے ہو جائیں گے تو 210 روپے تم مجھے واپس کرو گے. اگر تم 2 مہینے میں یہ 210 روپے واپس نہیں کر سکے تو لہٰذا اب اگر تم کہتے ہو کہ ذرا وقت بڑھا دیا جائے قرض واپس کرنے کے حوالے سے، تو اب انٹرسٹ ریٹ میں بھی جو ہے وہ میں اضافہ کروں گا، اب وہ 10 روپے کے بجائے 200 پر اب تمہیں 30 روپے مزید ادا کرنے ہوں گے اگر تم مدت بڑھانا چاہتے ہو. اب یہ کہ اگر وہ ادا نہ کر پائے کاروبار میں نقصان ہوتا رہے تو لہٰذا اب وہ سود در سود در سود وہ بڑھتا بڑھتا جو ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتا. یہ ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی. سورہ آل عمران کی یہ دوسری آیت ہے اور یہ نازل ہو رہی ہے 3 ہجری میں، کہ جب مکے سے مدینہ اللہ کے رسول آ گئے ہجرت کر کے، تو لہٰذا اب یہ آیت نمبر 130 نازل ہو رہی ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے ہو بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ. یعنی یہ ہے کہ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ بھی ہے کہ جو کہ حرام اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا، جس طرح سے مفرد سود حرام قرار دیا. فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، کہ تاکہ تم فلاح پاؤ. اسی طرح تیسرا مقام جو ہے وہ سورہ نساء کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 160 اور 161، اور یہ 5 ہجری میں یہ 2 یعنی سورہ نساء ہے کہ جو کہ نازل ہو رہی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا سود کی حرمت کے حوالے سے کہ یہ سود جہاں اس امت محمدیہ پر اس کے ماننے والوں پر جو ہے وہ حرام قرار دیا، یہ سابقہ شریعت میں بھی یہ سود ہے کہ جو کہ حرام ہے. فرمایا گیا کہ فبظلم من الذین ہادوا، اور یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر بعض پاکیزہ چیزیں جو ہے وہ حرام کر دی، احلت لہم، کہ جو ان کے لیے حلال تھی، تراز ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر حرام کر دی وہ پاکیزہ چیزیں. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ان پر وہ حلال چیزیں حرام کی گئیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ سود سے روکے گئے تھے، ان کو منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے ان پر بعض پاکیزہ چیزیں وہ حرام قرار دے دی گئی. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جو تیار کر رکھا ہے. تو یہ 3 آیتیں ہیں، 3 مقامات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، کل 5 مقامات میں سے 4th مقام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276، یہ بھی 2 آیات ہیں، اور ان کا شان نزول ہے 9 ہجری، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ سود خوروں کا جو انجام بد ہے اور ان کا جو حال اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن جو ہونے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا. فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں لا یقومون تو وہ کھڑے نہیں ہوتے، یا اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں کھڑے ہوں گے، یعنی حال اور مستقبل کے لحاظ سے فعل مضارع، نہ اس دنیا میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور نہ قیامت کے دن وہ کھڑے ہوں گے، مگر کس حال میں؟ الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، فرمایا جا رہا ہے کہ جیسا کہ یعنی اس شخص کی مانند کہ جس کو شیطان نے چھو کر بالکل حواس باختہ کر دیا ہو، یتخبطه الشیطان من المس، یعنی جسے شیطان نے چھو کے بالکل باولا کر دیا ہو، بالکل پاگل اسے کر دیا ہو، یعنی جس طرح سے ایک پاگل کو آپ دیکھتے ہیں، ایک دیوانے کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی دیوانگی میں ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں، کہ جو اپنے لحاظ سے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا مفید کام کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ انسانیت اور معاشرے کے لیے جو بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ انتہائی تباہ کن بھی ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ انتہائی اذیت کا بھی باعث وہ ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ یعنی جو بھی سود خور ہوتے ہیں نا، انہیں لوگوں کی اذیت اور معاشرے میں جو تباہ کن اس کے سود کے اثرات ہیں اس سے وہ بالکل بے حس ہو جاتا ہے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ کسی زمانے میں تو یہ سود کی جو بھی ہلاکت خیزیاں تھیں اس کو محسوس کیا جاتا تھا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ آج تو یہ دیوانگی اتنی عام ہو گئی کہ اب اس کو دیوانگی محسوس ہی نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ دیوانے جو ہے یہ سود خور یہ بہت زیادہ بڑھ گئے، جس طرح سے جھوٹ جو ہے وہ عام ہو گیا، اب وہ جھوٹ سچ لگنے لگا ہے، اور فلسفہ یہ بن گیا کہ بھئی جتنا تم زیادہ جھوٹ بولو گے تکرار کے ساتھ اتنا جو ہے وہ سچ سمجھا جانے لگے گا، جھوٹ بھی سچ جو ہے وہ یعنی اپنے آپ کو وہ ثابت کر دے۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو سود خوروں کی دیوانگی ہے نا، یہ اب محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اب یہ سود خور جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے، یعنی اب تو دیوانہ اسے محسوس کیا جاتا ہے کہ جو مال و دولت اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کیے ہوئے، اسے دنیا اور مال جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کرتے، اسے دیوانہ کہا جاتا ہے۔ یعنی 14 سال پہلے کا تصور بھی آپ دیکھیں نا، جب قریش مکہ سے یہ کہا گیا کہ آمنو کما آمن الناس، بھئی ایمان لاؤ جیسے کہ یہ صحابہ ایمان لائیں، ہمیں تمہارے اندر یہ ابو بکر صدیق والا ایمان چاہیے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کا ایمان چاہیے، حضرت عثمان و علی کا ایمان چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کیا کہا قریش مکہ نے، سورہ بقرہ میں وہ الفاظ آتے ہیں کہ آمنو کما آمن السفہا، کہ ہم ایمان لائے ان بے وقوفوں کی طرح، معاذ اللہ، صحابہ کرام کو اہل ایمان کو بے وقوف قرار دیا کہ بھئی یہ تو دیوانے ہیں، بے وقوف ہیں، ایک اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کے حکم پر اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کرنے پر جو ہے وہ تل گئے، یعنی دنیا کی ان کو کوئی فکر نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو دیوانگی محسوس کیا جاتا ہے آج ان لوگوں کو، بالکل ریورس ہو گیا نا معاملہ، کہ جو کہ جو ہے وہ سود سے اجتناب کرنے والے ہیں، حرام خوری سے اجتناب کرنے والے ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی، آج دنیا میں بھی سود خوروں کا معاملہ آپ دیکھیں بالکل یہی ہے، حواس باختہ، اور اس کو اگر دیکھنا ہو تو اسٹاک ایکسچینج کی جو کیفیات ہیں، ادھر فون لگا ہے، ادھر فون لگا ہے، چیخو پکار جو ہے وہ چل رہی، بالکل جو ہے وہ پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح جو ہے وہاں پر یہ معاملات جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی سود خوروں کا حال یہ ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن بھی یہ کھڑے ہوں گے تو بالکل اس طرح سے، جیسے کسی شیطان نے کسی کو چھو کر بالکل دیوانہ حواس باختہ کر دیا۔ فرمایا ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا آلو کہ انہوں نے یہ کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ بھئی یہ جو بیع ہے، تجارت ہے، یہ بھی تو سود کی طرح ہے، یہ بھی تو ربا۔ یعنی اب قریش مکہ کا اعتراض یہ تھا، طنز انہوں نے یہ کیا کہ بھئی تم ہمیں ہمارے سود کو حرام قرار دے رہے ہو، منع کر رہے ہو، تم بھی جو تجارت کر رہے ہو وہ بھی تو ہمارے سود کی طرح ہے، بھئی تم بھی جو ہے وہ ایک چیز لے کر آتے ہو مارکیٹ سے 100 روپے کی، اور جو ہے وہ اس کو بیچتے ہو کسی کو 110 روپے کی، لہٰذا 10 روپے تم بھی منافع کما رہے ہو، ہم بھی کسی کو 100 روپے قرض دے رہے ہیں اور اس پر جو ہے وہ 110 روپے واپس لے رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح سے 10 روپے کما رہے ہیں۔ تو بھائی یہ تو تجارت بھی تو مثل ربا ہے، تمہاری تجارت یہ بھی سود کی طرح۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کوئی عقلی دلیل اللہ تعالی نے دی، یعنی عقلی دلیل تو بہت ساری دی جا سکتی تھی کہ بھائی کہاں یہ سود، پیسے پر پیسہ کمانا یہ تو بالکل ناجائز ہے، اور کہاں جو ہے وہ تجارت کرنے والا کہ جو اپنی ذہنی صلاحیت، جسمانی صلاحیت اور پوری محنت جو ہے وہ لگا کر سفر طے کر کے تمہارے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ تجارت کا سامان لے کر آتا ہے اور اس کا جائز حق ہے کہ اس پر وہ منافع تمہارے ساتھ جب وہ کمائے اور زیادہ پیسے رکھ کے تم سے حاصل کرے، اس کی اس میں محنت شامل ہے، پھر اس کا رسک شامل ہے، اسے یعنی کاروبار یعنی جو بھی مارکیٹ ہے وہ بیٹھ جائے تو لہٰذا وہ قیمت اس کی ڈاؤن ہو جائے تو اسے وہ نقصان ہوگا، اس میں رسک بھی شامل ہے نفع نقصان کا. لیکن تمہارا جو بھی سود خوری والا معاملہ ہے کہ پیسے پہ تم پیسے بناتے ہو اور بالکل فکس معاملہ ہو جاتا ہے، نہ تو اس میں محنت کا معاملہ ہے نہ نقصان کا کوئی اندیشہ ہے، تو لہٰذا یہ عقلی دلائل تو بہت سارے دیے جا سکتے ہیں. لیکن آپ یہاں پر جو دلیل ہے نا اللہ تعالیٰ کی وہ ذرا سنیے، بڑی کمال کی. اللہ نے فرمایا جب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور سود کو جو ہے وہ حرام کیا ہے. کوئی عقلی دلیل آپ کو یہاں محسوس نہیں ہوگی. دلیل کیا ہے کہ بھئی تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ نے ایک چیز تجارت کو حلال کیا، اس کو حلال مانو، اور اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا ربا کو، اب اسے حرام ماننا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جب تک کہ عقل میں تمہاری نہیں سمائے گی اس محدود عقل میں اور دلائل تمہیں نہیں دیے جائیں گے، عقل کو سیٹسفائی نہیں کیا جائے گا جب تک جو ہے وہ تم اللہ کے اس حکم میں فرما برداری میں آگے نہیں بڑھو گے، جب تک تم اس حرام کو چھوڑو گے نہیں، تو یہ تو باغیانہ طرز عمل، یہ مومنانہ طرز عمل نہیں. احل اللہ البیع وحرم ربا، یہ ہے دلیل، اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تو اللہ نے حلال کیا تجارت کو، سود کو حرام کیا. اور پھر آگے فرمایا کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربی، اور جس کو اس کے رب کی طرف سے یہ سود کی حرمت کے حوالے سے نصیحت پہنچ گئی کہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، فانتہا، اور پھر وہ اس سودی کاروبار سے، سود خوری سے باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو جو وہ سود لے چکا وہ لے چکا، بس اب اس کے بعد اس کو کنٹینیو نہیں کرنا، اور جو وہ سود ماضی میں لے چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے، اللہ اسے معاف کرے یا اس پر کوئی سزا مقرر کرے. لیکن اب یہ فائنل حکم جب آ گیا، اس کے بعد تمہیں سود جو ہے وہ جاری نہیں رکھنا. اور فرمایا وَمَنْ عَادَ، اور کسی نے عیادہ کیا، دوبارہ سود خوری کی اللہ کے اس واضح حکم کے بعد، حرمت کے بعد، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، بس یہی لوگ ہیں کہ جو کہ آگ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جو کہ رہے. واضح یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ جو کہ واضح طور پر اللہ نے فرمایا. اور دیکھیں آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے. یعنی یہ ہے کہ اب بالکل واضح طور پر آج تو یہ پورا جو یعنی جدید دور میں یہ ثابت شدہ حقائق ہیں، ثابت کر دیا لوگوں نے واقعتاً اس زمانے نے بھی کہ جو بھی سود ہے براہ راست یعنی الٹیمیٹ ریزلٹ اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہے، بینک کرپسی. اور پوری دنیا میں اس وقت جو یہ انٹرسٹ بیس اکانومی سسٹم ہے پورا، اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ یعنی ملک ہیں کہ جو کہ دیوالیہ پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، دیوالیہ کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، بینک کرپسی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے. یعنی یہ ہے کہ ایک یعنی نفسیات ہے انسان کی، وہ نفسیات عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بس اس عارضی دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ اپنا جو فاضل سرمایہ ہے وہ بینک میں جو ہے وہ جمع کرا کے اور مال یعنی وہ بڑھتا چلا جائے، اس کی آرزو میں وہ یہ بینکس میں جو ہے وہ جمع کرا دیتا ہے، حبیب بینک لمیٹڈ، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ. اب آپ نوٹ کر رہے ہیں یہ سارے بینکس جو دنیا کے بینکس ہیں یہ کون ہیں؟ لمیٹڈ، لمیٹڈ، یہ لمیٹڈ ہیں، کیا منافع تمہیں دیں؟ لیکن جو بندہ مومن ہے اس کی نگاہ کیونکہ آخرت پر ہوتی، اس کی نگاہ وہ اصل میں آخرت کی کامیابی پر ہوتی، اور اصل کامیابی وہ آخرت ہی کی سمجھتا ہے. دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، حرام میں وہ یہاں پر منہ نہیں مارتا. لہٰذا یہ ہے کہ وہ پھر آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے فاضل سرمایہ کو جتنا اللہ توفیق اسے دیتا ہے وہ بینک آف اللہ میں جمع کراتا ہے، صدقات کے ذریعے سے، بینک آف اللہ میں، جو لمیٹڈ نہیں ہے، بینک آف اللہ انلمیٹڈ. یعنی وہاں پر تو جو بھی مال جاتا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ یعنی ایک روپیہ بھی انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتا ہے وہ 700 گنا منیمم اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے دیتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ہم سب کو جب وہ نصیب فرمائے. پھر یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں آخری جو حکم آیا ہے یہ پانچویں آیت میں آپ کے سامنے پانچواں مقام میں رکھ رہا ہوں کہ جس میں پھر سود چھوڑنے کا قطعی حکم اور آخری حکم اس کی حرمت کا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نازل فرما دی اور بڑے سخت احکامات ہیں، یعنی سب سے زیادہ سخت آیت جو ہے وہ قرآن مجید کی وہ یہاں پر آ رہی ہے مقام، اور اس میں سود خوروں کو الٹیمیٹم ہے کہ جو کہ دے دیا گیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کے دعوے داروں، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور آپ نوٹ کر رہے ہیں بار بار اللہ کے تقوی کا تذکرہ آ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر یہ تقوی اندر سے ختم ہو جائے نا، خدا خوفی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ختم ہو جائے، تو پھر شریعت کے احکامات کو کھلواڑ بنایا جاتا ہے، اس کو مذاق بنایا جاتا ہے، پھر اس پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا۔ تو درمیان میں بار بار اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی رہ گئے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتا مومن ہو۔ اور دیکھیں کیٹیگوریکل انداز آپ دیکھیں، اور سود خوروں کو الٹیمیٹم جو اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس دیکھو اگر تم سود خوری سے باز نہ آئے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے، اعلان جنگ ہے سود خوروں کے خلاف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے اتنی سخت آیت جو ہے وہ زنا کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کی، زنا کرنے والوں کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے کہ ان کے خلاف اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ۔ سود یہ اتنا عملی اعتبار سے کبھی ترین گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر صورت سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ اس پر یہ غضب اللہ تعالیٰ کا بڑھک رہا ہے کہ اگر سود خور سود خوری سے باز نہ آئے تو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جنگ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جنگ کے معنی تو بربادی بربادی کے ہوتے ہیں نا، اس میں تو نقصان ہی نقصان، بربادی بربادی۔ اور اس وقت جو پوری دنیا میں خاص طور پر امت مسلمہ جو اللہ کے ماننے والے، اللہ کے رسول کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، قرآن کی ایک حرام کردہ شے کو آج ہم نے حلال کیا ہوا ہے، اس مملکت خدادات پاکستان میں جو حکومت آتی ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بڑے بڑے سودی قرضے وہ لے کر، اور کتنے دو دو یعنی ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے اب جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے اس پاکستان میں وہ اپنے اوپر یہ قرض لے کر جو ہے وہ آنکھ کھول، اب اندازہ کیجیے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اب بربادی بربادی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یعنی آپس کی چپکشلیں آپ یعنی جو بھی نفرتیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں، بغض آپ دیکھ لیں، دشمنی آپ دیکھ لیں، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، مسلکی بنیادوں پر نفرتیں نفرتیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے عذاب نازل فرما رہا ہے، مستقل فرما رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور جو بھی یہ سیلاب میں مبتلا جو بھی علاقے ہیں ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ خاص اپنا فضل فرمائے، لیکن پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے پے در پے جو عذاب آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے؟ ہم نے وہ شے کہ جو اللہ نے حرام اور اس کی حرمت اتنی واضح کہ اللہ اس کے رسول سے لانے جنگ، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم جنگ کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول سے تیار ہیں لیکن سود ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ہمیں بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس سے بڑے بڑے عذاب احادیث میں ہیں کہ جو کہ وہ آنے کے انتہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی ہماری آنکھیں کہ جو کہ نہیں کھل رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے عذاب کی ہر صورت سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کا پھر اعلان جنگ ہے، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، دیکھو اگر اس سود سے تم باز آ جاؤ گے تو تمہارے لیے اصل مال ہے فقط، بس کوئی اضافہ قرض پر تم نہیں لوگے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ چھوٹا سا جملہ ہے اور کتنا اس میں سمندر ہے کہ جو کہ پوشیدہ ہے۔ پورا نظام سود خوروں کا اور سود کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں سامنے رکھیں، تو جو سود لینے والا ہے تو لہٰذا وہ، اور جو سود دینے والا ہے، یہ پورا نظام مل کر معاشرے میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ سود خور کو اپنا اضافی مال بھی لازمن چاہیے اصل مال کے ساتھ، چاہے جو ہے وہ سامنے والے کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، وہ بینک کرپسی کا شکار ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ غاصب بن کر جو ہے بھیڑیوں کی طرح وہ مال اپنا واپس لیتا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی قرض واپس کرنے والا ہے سود کے ساتھ، اس کے اندر کوئی محبت پیدا ہوگی اس کے لیے، نفرت ہی نفرت پہ پیدا ہو۔ اب اسے جب سود واپس کرنا ہے تو پھر اپنی پروڈکٹ میں وہ عوام سے جو ہے وہ پیسے لیتا ہے، اپنی جیب سے تھوڑی دیتا ہے. انشاءاللہ یہ خباثت میں اگلی دفعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا سود خوری کے حوالے سے. اور پھر یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، اسے لاکھوں روپیہ سود کی صورت میں دینا ہے، تو لہٰذا پھر وہ پیٹ چاک کر کے اور بنگلوں کو لوٹ کر جو ہے، اور پھر وہ سود ہے کہ جو کہ اپنے ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ انارکی انتشار ہے کہ جو کہ معاشرے میں پھیل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو ظلم ہے ہر طرف سے، سود لینے والے کی طرف سے بھی اور سود دینے والے کی طرف سے. تو فرمایا گیا نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. اب دیکھیں فرمایا جا رہا ہے کتنا حسین نظام ہے دین اسلام کا اگر ہم اسے اپنائیں. آخری بات ہے، بس آخری آیت ہے، فرمایا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. دیکھو جس کو بھی تم نے قرض دیا ہے، اگر وہ پریشان حال ہے، وہ اپنا قرض معین مدت تک واپس نہیں کر پا رہا، تو پھر اسے سہولت، اس کی سہولت تک جو ہے مہلت دو. اب یہ تعلیم کس کو دی جا رہی ہے؟ قرض دہندہ کو. جو قرض دینے والا ہے اس کو تعلیم یہ ہے کہ مقروض کو دیکھو، اگر وہ تنگ دست ہے، وہ مدت مقرر ہونے پر یا پورا ہونے پر وہ تمہارا قرضہ واپس نہیں کر پا رہا، اسے مہلت دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر تو وہ قرضہ تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اسے جانو. یہ ہے ڈیوائن سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، خدائی نظام. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کو قرض دو مہلت دو، پہلی ہدایت، اور اگر معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر. اب ایسا نظام کہ جس میں قرض دہندہ جو ہے وہ مقروض کو مہلت دے رہا ہو، رعایت دے رہا ہو، اور یہ ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہے اور مقروض کو وہ قرض ہی معاف کر دے، تو آپ دیکھیں اس نظام میں محبتیں آپس میں جنم لیں گی کہ نہیں؟ محبتیں، اور دوسرے کا ادب ہے کہ جو کہ جنم لے گا. لیکن جو نظام ہم نے خود بنایا ہے، بینکنگ سسٹم، بینک ہے کہ جو کہ لاکھ روپے قرضہ دیتا ہے اور بس وہ اسے اضافے کے ساتھ اسے واپس لینا ہے، چاہے وہ قرض لے کر اس نے کاروبار میں لگایا مقروض نے اور وہ کاروبار ٹھپ ہو گیا، آسمانی آفت آ گئی، کوئی زمینی آفت آ گئی، اس کا کاروبار نہیں چل سکا، لیکن اب بینک کو جو ہے وہ لازمن وہ اضافی بھی لینا ہے واپس. وہ کہتا ہے اور وہ اس کا یعنی گروی رکھتا ہے پوری جائیداد اگر نہیں دے پاتا ہو، یعنی وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ گو ٹو ہیل، لیکن مجھے جو ہے وہ چاہیے اپنا اضافی مال بھی اصل مال کے ساتھ. اب مجھے بتائیے اس انسانی یعنی جو بھی نظام ہے بنایا ہوا، اس میں محبتیں اس نظام میں آپس میں پنپیں گی یا نفرتیں نفرتیں پنپیں؟ انتشار انتشار. تو لہذا فرمایا کہ تم، اب ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے، بس یہ مسئلہ سمجھ کے ہم بات ختم کر لیتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے آج کہ دیکھیں قرض کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کا روحانی نظام ہے، خاص طور پر مال کے حوالے سے، اس میں بھی دو بنیادی باتیں یہ ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ بھئی اصل جو وارث ہے نا ہر چیز کا، وہ کون ہے؟ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تمہارے پاس جو بھی مال ہے، جو بھی چیز ہے، تم اس کے اصل مالک نہیں ہو، تم امین ہو، تم امانت دار ہو. وہ ایسٹس نہیں ہے تمہارے پاس، لائبلٹیز ہیں، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے روزے قیامت. اور جس طرح سے آتا ہے حدیث میں، پانچ چیزوں کے بارے میں روزے قیامت پوچھا جائے گا، اس میں سے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. لہٰذا یہ تو مال، تم اس کے امین ہو، تم اس کے وارث نہیں ہو، اصل وارث اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر دوسرا فہم یہ دیا مال کے حوالے سے کہ قرض لینے کو دین اسلام نے پروموٹ نہیں کیا. آج تو عجیب معاملہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گل چھڑے اڑانے کے لیے اور بیجا غیر اسلامی رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے موقع پر غیر اسلامی رسومات کے لیے بینکوں سے لوگوں سے قرضے لیے جا رہے ہوتے ہیں سود پر، حرام کام کے لیے حرام ذریعے سے جو ہے وہ مال لیا جا رہا ہوتا. انتہا تو یہ، دین اسلام میں قرض لینے کو پروموٹ نہیں کیا گیا، بلکہ دین اسلام میں تو ہدایت یہ ہے کہ مقروض اگر فوت ہو جائے، موت تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے نا، تو مقروض اگر فوت ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے اس کی بخشش معلق ہو جاتی، بخشش نہیں ہوتی اس وقت تک کہ جب تک کہ قرض دہندہ وہ قرض اس کا معاف نہ کر دے یا کسی کی طرف سے وہ قرض ادا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی بخشش معلق ہو جاتی. مقروض کا اللہ کے رسول جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اگر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مقروض ہے، ہاں اس صورت میں جنازہ پڑھاتے تھے جب پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا قرض یا تو معاف کر دیا گیا یا کسی کی طرف سے ادا ہو گیا. ورنہ کسی اور کو کہتے تھے کہ تم پڑھاؤ میں نہیں پڑھاؤں، مقروض کے جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر پروموشن کیا ہے دین اسلام میں؟ حدیث آپ نے بچپن سے سنی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ پروموشن ہے دین اسلام میں، قرض لینے کو پروموٹ نہیں کیا گیا. اور بہرحال یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی مقروض ہوتا ہے نا، جس نے قرض لیا ہوا ہوتا ہے، وہ احکامات وہ سن رہا ہوتا ہے کہ جس میں اس کے لیے رعایت ہوتی، اور وہ قرض دہندہ کو وہ واٹس ایپ کر رہا ہوتا ہے مقروض کہ بھئی دیکھو دین اسلام میں تو جو ہے یہ ہے کہ بھئی قرض مقروض کو مہلت دو اور معاف کر دو تو بہتر. یہ ہدایات تھیں قرض دہندہ کے لیے، لیکن یاد کس کو ہیں؟ مقروض کو. اور جو قرض دہندہ ہے اس کو اپنے متعلق جو بھی ہدایات ہیں شریعت میں وہ یاد نہیں رہتی، اسے وہ آیات یاد رہتی ہیں کہ جس میں اس کے لیے رعایت ہوتی. وہ قرض دہندہ جو ہے وہ جواب دے رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ بھائی دیکھو مقروض کی جو ہے نا بخشش نہیں، اللہ کے رسول جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. لہذا یہ جس کے لیے جو ہدایات ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں، اور دوسرے کے متعلق یا وہ ہدایات قرآن و سنت کے جس میں مجھے اور آپ کو فائدہ ہو رہا وہ بس ہم یاد رکھ رہے ہوتے. یہ اس وقت کا المیہ. تو برا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سود کی ہر صورت سے اور اس کی جو بھی خباثت ہے اس سے محفوظ فرمائے. آج کی نشست میں الحمدللہ ہم نے یہ سود کی حرمت قرآن حکیم کی 5 مقامات اور چند آیات کے ذریعے سے جو ہے وہ سمجھی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس سود کی حرمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قیمتی فرمودات ہیں اس کی روشنی میں ہم سمجھیں گے، اور کچھ سود کی جو بھی خباثتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے وہ آ جائیں گی، اور اس سے اگلی نشست میں پھر جو عملی اقدامات ہمیں کرنے ہیں اس کی طرف بھی رہنمائی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سود کی ہر صورت سے محفوظ فرمائے، اور جو بھی تعلیمات ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.